بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حديث نمبر 76، بیمار پرسی کی فضیلت. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ کے نہیں آ جاتا. ثوبان رضی اللہ تعالی عن، جن کا نام ہے ثوبان بن بجدد، ثوبان بن بجدد، ان کی کنیت ہے ابو عبد اللہ اور ابو عبد الرحمن، ان کی وفات 54 ہجری کو ہوئی. حدیث کا مفہوم یہ ہے، مریض کی عیادت یہ ان آداب میں سے ہے جن آداب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی، اور ان بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے جو ہر مسلمان پہ عائد ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ خرفۃ الجنہ میں ہوتا ہے. صحابہ نے سوال کیا، یہ خرفۃ الجنہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے پھلوں کو چنتا ہے وہ جب تک اس میں بیٹھا رہتا ہے، یعنی اس مریض کی عیادت کے لیے بیٹھا رہتا ہے. فی روضتها وفی التقاط فواکه الجنہ ومجتناها، اس وقت تک جنت کے باغیچے میں وہ پھل چنتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح الجامع 5767، سلسلہ صحیحہ 1367، ما من مسلم یعود مسلما، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، غدوۃ صبح کے وقت، الا صلی علیہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کی بخشش اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں، حتی یمسی، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے. وَإِنْ عَادَ عَشِيَّةً، اور اگر شام کو پھر جائے رات کو اس کی عیادت کے لیے، صَلَّ عَلَيْهِ 70,000 ملک، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح کرتا ہے وہ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری فضیلت یہ بیان کی، بیمار کی بیمار پرسی کرنے سے رب کی رضا ملتی ہے جس طرح 70,000 فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. صحیح مسلم 2569. اللہ عز و جلال قیامت کے دن فرمائیں گے، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا لیکن تم نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا، یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ قال اما علمت، تو اللہ عز و جلال فرمائیں گے کہ آپ کے علم میں نہیں، ان عبدی فلالا مرض فلم تعده، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تم نے اس کی عیادت نہیں کی. اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو میری رضا تم پا لیتے. بیمار پرسی کرنا یہ رحمت الہی کو حاصل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضاً، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، لم یزل یخوض فی الرحمہ، وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، حتی یرجع، جب تک وہ عیادت کر کے واپس نہیں آ جاتا، فَإِذَا جَلَسَ، اگر عیادت کے لیے بیٹھ جائے، اغْتَمَسَ فِيهَا، تو پھر تو رحمت میں وہ ڈبکیاں لگا رہا ہوتا ہے۔ مسلم احمد والیوم 304 پیج نمبر۔ مریض کی عیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کی ضمانت اسے مل جاتی ہے۔ صحیح الجامع 3253، من جاہد فی سبیل اللہ کان ضامنا علی اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ ومن عاد مریضا کان ضامنا علی اللہ، جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ضمانت میں ہے۔ ومن غدا الى مسجد او راح، جو صبح یا شام مسجد جاتا ہے، کان ضامنا علی اللہ، وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ ومن دخل علی امام یعززہ، جو حکمران وقت کے پاس جاتا ہے اسے تقویت دینے کے لیے، کان ضامنا علی اللہ، وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ ومن جلس فی بیتہ لم یغتب انسانا، اور جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے لیکن غیبت نہیں کرتا، کان ضامنا علی اللہ، وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرنے والا ہے جو عیادت کرتا ہے۔ صحیح بخاری 5649، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور غلاموں کو آزاد کرو۔ حدیث نمبر 77، نظر بد حق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعیذوا باللہ من العین، نظر بد سے اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرو، فإن العین حق، کیونکہ نظر بد برحق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کی راویہ ہیں، جن کا تذکرہ حدیث نمبر 4 میں گزر چکا ہے، العین یہ عان یا عینو سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اعجاب العائن بالشیء، دیکھنے والی آنکھ کا تعجب میں پڑ جانا، کوئی چیز آنکھ دیکھتی ہے تعجب کرتی ہے، پھر اس کے خبیث نفس کی کیفیت ساتھ شامل ہوتی ہے اور شیطان اس کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ قلبی کیفیت اس پہ چلی جاتی ہے جب وہ اللہ کی پناہ طلب نہیں کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد یہ برحق ہے۔ حاسد اور عائن، حسد کرنے والا اور نظر بد لگانے والا، اور حسد اور نظر بد، ان میں فرق کیا ہے؟ نظر بد لگانے والا حاسد بھی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ حسد کرنے والے کی نظر بھی لگے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں، العائن اضر من الحاسد، نظر بد لگانے والا یہ حاسد سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ دوسرا فرق، حسد کرنے والا حسد کرتا ہے، بسا اوقات اس نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی اور ہونے سے پہلے ہی اس کو حسد ہو سکتا ہے، اور نظر بد لگانے والا تو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد جب اس کے اثرات وہاں پہنچتے ہیں تو وہ زیادہ نقصان دہ۔ تیسرا فرق، حسد کا مصدر ہے تحرق القلب، دل کا جلنا، اور نظر بد کا مصدر ہے انقداح نظرة العين او نفس خبیثہ، یہ خبیث نفس کی وجہ سے نظر لگتی ہے۔ نظر کا خبث یا اس انسان کی خبث کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل، اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی، جب بھی کوئی چیز بھلی لگتی تو آپ اللہ کی تعریف کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ پھر اس نے اپنے اندر شیطان سے اپنے آپ کو شر سے بچانے کا طریقہ بھی اختیار نہیں کیا، اور وہ کیا ہے؟ استعیذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرے کہ اس کے کسی اثرات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس لیے حدیث کے الفاظ کچھ دیر بعد آپ سنیں گے، علام یقتل احدکم اخاں، تم اپنے بھائیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ چوتھا فرق، نظر بد اس وقت تک واقع نہیں ہوتی جب تک جس کی نظر بد ہے وہ اس کو مکروہ نہیں جانتا قلبی طور پر۔ مجرد آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا یہ اس کے ادب کے منافی تھا، اور اس میں ہی شیطان نے داؤ لگا دیا۔ جبکہ حسد وہ بھی ایک قلبی کیفیت ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصان حاسد کو ہوتا ہے، پہلے محسود جس پہ حسد کر رہا ہے اس کو کم ہوتا ہے۔ اور یہی بات امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ حسد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ بغض رکھنا اور تمنا کرنا کہ یہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ بغض نعمت اللہ علی المحسود وتمنی زوالها، اور نظر بد میں زوال کی تمنا تو نہیں ہوتی لیکن وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ قرآن مجید نے اس لیے فرمایا، سورة القلم 5:2، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ قریب ہے کہ وہ آپ کو کافر جو ہیں اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں۔ مفسرین کی جماعت لکھتی ہے، لَيُصِيبُكَ يَا مُحَمَّدْ بِأَعْيُنِهِمْ وَيُصْرِعُونَكَ وَيُزِيلُونَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ اپنی آنکھوں سے تمہیں مصیبت زدہ کر دیں، پچھاڑ دیں اور آپ کو اپنی جگہ سے زائل کر دیں۔ اس لیے تو اللہ حضر جلال نے قرآن مجید میں یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو بیان کیا ہے، سورۃ یوسف 6:7،
وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا ما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
تو اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سبب کو ہی ختم کر دیا، نہ تم ایک دروازے سے آؤ گے نہ کسی کی بری نظر لگے گی. عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ 3506، العین حق، نظر بد برحق ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، استعیذوا باللہ فإن العین حق، سنن ابن ماجہ 3506. صحیح مسلم کی روایت ہے 2188، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، العین حق، نظر بد برحق ہے، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، اگر کوئی تقدیر پہ سبقت کرنے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی. وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اگر تم سے طلب کیا جائے کہ غسل کر کے پانی دے دو تو دے دیا کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسند امام احمد 2681، العین حق، العین حق، نظر بد برحق ہے، نظر بد برحق ہے. تستنزل الحالق، یہ انسان کو اس طرح گرا دیتی ہے جس طرح سر کے بال مونڈنے سے گر جاتے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، الروح الخبیثہ تؤثر في هذا المحل الذي فيه النعمة تأثيرا مباشرا. خبیث روح یہ اس جگہ پہ فوراً اثر انداز ہوتی ہے، حتی ان بعضهم قد يهدد الآخرين، حتی ان بعضهم قد يهدد الآخرين بالموت، یہاں تک کہ بعض ایسی خبیث روحیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو موت کی دھمکی دیتے ہیں. وربما يصيبه بالعين حتى يسقط مغشيا عليه، اور بعض لوگوں کی ایسی نظر لگتی ہے کہ انسان بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع 4023، العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی. جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 1217، اکثر من يموت من امتی بعد قضاء الله وقدره بالعين، میری امت کے اکثر لوگ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد سے فوت ہوں گے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 1677، ان العين لتولع بالرجل باذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه، کسی بھی انسان کو نظر بد اللہ کے حکم سے ہی لگتی ہے یہاں تک کہ وہ جتنا بھی اونچا ہو، فيتردى منه، اگر وہ اس پہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں نہیں لے جاتا تو گر جاتا ہے. نظر بد کا علاج نمبر ایک، سنن ابی داود کی روایت ہے 3382، كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. جس کی نظر لگی ہوتی حکم دیا جاتا کہ وہ وضو کرے اور اس وضو کے پانی سے جس کو نظر لگی ہے اس کو غسل کروایا جاتا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وهذا مما لا يناله علاج الاطباء, یہ وہ ہے جو اطباء کا علاج اس کو نہیں فائدہ دیتا. ولا ينتفع به, نہ اسے کوئی نفع ملتا ہے. من انکرہ او سخر منه ربا لا يعتقد ان ذلك ينفع, جو اس چیز کا انکار کرتا ہے ایک, جو مذاق سمجھتا ہے دو, جو شک کرتا ہے کہ ایسے کیسے شفا ملے گی تین, جو تجرباتی طور پہ ایسا کرنا چاہتا ہے یقین نہیں ہے, چاروں لوگوں کو یہ علاج نفع نہیں دیتا. مسند احمد کی روایت ہے سہل ابن حنیف سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج وساروا معه نحو مکہ, مکہ کی طرف اللہ کے رسول نکلے اور صحابہ بھی ساتھ. حتى اذا كانوا بشعب الخزار من الجحفه, جب جحفہ کی جگہ پہ خزار نامی گھاٹی پہ پہنچے. اغتسل سهل بن حنیف, سهل بن حنیف نے غسل کیا. وكان رجلا ابيض حسن الجسم والجلد, اس کا رنگ سفید تھا, اچھا جسم اور اس کی ڈھول ڈھال اچھی تھی. فنظر الیہ عامر بن ربیعہ اخو بنی عدی بن کعب, تو عامر بن ربیعہ جو عدی بن کعب کے خاندان میں سے تھا, ان کا بھائی تھا, اس نے دیکھ لیا. کب؟ وہو یغتسل, جب وہ غسل کر رہے تھے. فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة, میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا. فلبط سهل, سهل بن حنیف وہیں گر گئے. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. فقیل له یا رسول اللہ هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه وما يفيق, اللہ کے پیغمبر سہل کے بارے میں آپ کو کوئی خبر ہے؟ تو سر ہی نہیں اٹھاتا, نہ اسے کوئی سکون آ رہا نہ وہ ہوش میں آ رہا. قال هل تتهمون فيه من احد, کیا تم تہمت لگاتے ہو یا سمجھتے ہو کسی کے بارے میں کہ کسی کی نظر لگی ہوگی؟ قالوا نظر الیہ عامر ابن ربیعہ, عامر بن ربیعہ نے دیکھا. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامرا فتغیض علیہ, تو اللہ کے رسول نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور غصہ کیا اس پر. وقال, اور فرمایا, علام یقتل احدکم اخا, تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے؟ هل اذا رأيت ما يعجبك برکت, جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگی تو تو برکت کی دعا کرتا. ثم قال له اغتسل له, غسل کرو. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح, تو اس نے اپنے چہرے کو دھویا, ہاتھوں کو, کونیوں کو, گھٹنوں کو, پاؤں کی انگلیوں کو ایک پیالے میں. ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه, پھر وہ پانی اس پہ ڈالا گیا جیسے انسان اپنے سر پہ ڈال کے غسل کرتا ہے. وظاہری, اور اس کی کمر پہ ڈالا گیا. من خلفی, پیچھے سے یکفی القدح وراءہ انڈیل دیا وہ پیالہ اس کے پیچھے ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس سهل اٹھا اور اسی لشکر کے ساتھ روانہ ہو گیا. دوسرا علاج دم کرنا. صحیح مسلم کی روایت ہے 4056 جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت آپ بیمار ہیں؟ فقال نعم جی ہاں. تو جبریل نے دم کیا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. میں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، ہر اس نفس کی شرارت سے اور اس آنکھ کے حسد سے. اللہ شفا دے آپ کو، میں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری 5297 امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترقا من العین، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا عمومی حکم دیا کہ نظر بد سے دم طلب کرنا چاہیے، کروانا چاہیے. یسترقا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لا یسترقون، جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اس میں دم طلب کرنے کی بات یہ نہیں ہے، بلکہ غلط لوگوں، نجومی اور اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے کی بات ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3120 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو دم کیا کرتے. ويقول، اور کہا کرتے، ان اباكما كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق، آپ کا باپ جد امجد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو بھی اسی دم کے ساتھ دم کیا کرتے. اور وہ کون سا دم تھا؟ اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. صحیح مسلم کی روایت ہے 97 ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لجاریہ فی بیتہا، ایک لونڈی کے گھر میں اس کو فرمایا، رعا فی وجہہا سفعہ او سعفہ، اس کے چہرے میں کالے نشان دیکھے، بہا نظرہ، اس کو نظر لگی ہے، استرقوا لها، اس کو دم کرواؤ. صحیح مسلم کی روایت ہے 2198 جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لآل حزم فی رقیت الحیہ، آل حزم کو اجازت دی کہ سانپ کے ڈسنے پر بھی تم دم کر سکتے ہو. اسماء بنت عمیس کو اللہ کے رسول نے فرمایا، مالی ارا اجسام بنی اخی ضارعہ نحیفہ، اس خاندان کے جسم نحیف کیوں ہوتے ہیں، کمزور؟ تصیبہم الحاجہ، کیا ان کو کوئی بیماری ہے؟ قالت لا ولکن العین تسرع الیہم، ان کو نظر جلدی لگ جاتی ہے. فقال ارقیہم، ان کو دم کرو. قالت، وہ کہنے لگی، فعرضت علی فقال ارقیہم، میں نے پیش کیا تو فرمایا تم دم کرو. حدیث نمبر 78، عذاب قبر برحق ہیں. سیدہ ام خالد بنت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استجیروا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کیا کرو. فإن عذاب القبر حق، بلا شبہ عذاب قبر برحق ہے. ام خالد جس کا نام ہے امہ بنت خالد بن سعید بن عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشیہ الامویہ صحابی کی بیٹی ہیں، جن کا نام خالد بن سعید بن عاص، سات روایتیں اس صحابیہ سے منقول ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 7143، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا الا تدافنوا، اگر تم میتوں کو دفن کرنے سے رک نہ جاؤ، لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر، تو میں دعا کروں کہ اللہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 1369، صحیح مسلم 7148، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. براء ابن عازب کہتے ہیں، قال نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی. یقال له، میت کو کہا جاتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ ونبی محمد، میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فذالک قوله عز وجل یثبت اللہ، یہی یثبت اللہ ہے کہ اللہ عز وجل نے اس کو ثابت قدمی عطا کر دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری 1053، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، مثل فتنت الدجال، اسی طرح جس طرح دجال کا فتنہ ہوگا. والعیاذ باللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے 1372، ان یہودیہ دخلت علیہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی، فذکرت عذاب القبر، اس نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا. فقالت لها عازك اللہ من عذاب القبر، اور ساتھ کہتی ہیں کہ تجھے عذاب قبر سے اللہ بچائے. فسألت عائشة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عن عذاب القبر، عذاب قبر کے متعلق. فقال نعم، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، عذاب القبر حق، عذاب قبر برحق ہے. قالت عائشہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر، میں نے اس وقت کے بعد کوئی ایسی نماز نہیں دیکھی جس میں آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگی. صحیح بخاری کی روایت ہے 1373، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، اللہ کی رسول خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. فذکر فتنت القبر، آپ نے قبر کا فتنہ بیان کیا. التي يفتتن فيها المرء, جس میں ایک انسان کو ڈالا جائے گا. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة, جب آپ نے قبر کا تذکرہ کیا تو مسلمانوں کی طرف سے مسجد میں ضج, شور اور گونج اٹھی خوف کی وجہ سے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1375, صحیح مسلم 7144. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس, سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. فسمع صوتا, آپ نے آوازیں سنی. فقال یہود تعذب فی قبورها, یہ قبروں میں یہودیوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3617. كان رجلا نصرانيا, ایک عیسائی شخص تھا. فاسلم, مسلمان ہو گیا. وقرأ البقرة وآل عمران, اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران بھی پڑھی. فكان يكتب للنبي فعاد نصرانيا, یہاں تک کہ وہ جو اللہ کے رسول فرماتے وہ لکھتا, پھر وہ عیسائی ہو گیا. فكان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ پتہ نہیں, نعوذ باللہ, سوائے اس کے جو میں لکھ کے دیتا. فاماته الله, اللہ نے اسے موت دے دی. فدفنوه, اور اسے دفنا دیا گیا, لوگوں نے اسے دفنایا. فاصبح, جب صبح ہوئی, قد لفظته الارض, زمین نے اسے قبول نہیں کیا اور اٹھا کے باہر پھینکا. فقالوا هذا فعل محمد واصحابه, عیسائیوں نے کہا یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے. لما هرب منهم, جب وہ بھاگ گیا ہے اس دین سے. نبشوا عن صاحبنا, تو ان کی قبر کو انہوں نے کھولا ہے. فالقوا, دوبارہ اسے قبر میں ڈالا. فحفروا له فاعمقوا, اور گہری کھدائی کر کے اس کو دفنایا. فاصبح, صبح ہوئی. وقد لفظته الارض, زمین نے اسے پھر اٹھا کے پھینکا. فقالوا هذا فعل محمد واصحابه, یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے. نبشوا عن صاحبنا لما هرب, انہوں نے قبر کھولی. فالقوه خارج القبر, اور اس کو قبر سے باہر نکال دیا. فحفروا له واعمقوا له في الارض, اور گہری کھدائی کی. ما استطاعوا, جتنی ان کی طاقت تھی. فاصبح قد لفظته الارض, زمین نے اسے پھر اٹھا کے باہر پھینکا. فعلموا, پھر انہیں یقین آ گیا. انه ليس من الناس, یہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے. فالقوا, اسی طرح اس کو پھینک کے چلے گئے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے بیان کرتی ہیں, سنن النسائی 5534, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل, اعوذ بک من النار ومن عذاب القبر. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے رب, تیری پناہ مانگتا ہوں آگ سے بھی اور عذاب قبر سے بھی. عذاب قبر سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ نمبر ایک, رات سوتے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کرے, صحیح الجامع 3643, سلسلہ صحیحہ 1140, سورۃ تبارک هي المانعۃ من عذاب القبر, سورۃ تبارک یہ عذاب قبر سے روکنے والی صورت. نمبر دو, صدقہ کرنا, صحیح ترغیب 865, ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور, صدقہ قبر کی شدت اور گرمی کو ٹھنڈا کر دے گا. وانما يستظل المؤمن يوم القيامه فی ظل صدقتی, مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اس کے لیے سائبان بن جائے گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، لوگوں سے خیرخواہی، اس سے انسان عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ صحیح مورد الظمآن 650۔ ان المیت اذا وضع فی قبره، میت کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، انہ لیسمع خفق نعالهم حین یولون عنہ، جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو جوتیوں کی آواز اسے سنائی دیتی ہے۔ فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اگر مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس ہوتی ہے۔ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، روزہ دائیں طرف ہوتا ہے۔ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، زکوٰۃ بائیں طرف ہوتی ہے۔ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجلي، اور نیکیاں صدقہ، صلہ رحمی، نیکی کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ پاؤں کی طرف ہوتی ہیں۔ فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، جب سوال کیا جاتا ہے سر کی طرف سے، نماز کہتی ہے، فتقول الصلاة ما قبلی مدخل، یہاں سے تم نہیں جا سکتے۔ ثم یؤتى عن یمینی، پھر دائیں طرف سے سوال کرنا چاہتے ہیں، فیقول الصیام ما قبلی مدخل، تم میری طرف سے نہیں جا سکتے۔ ثم یؤتى عن یساری، پھر بائیں طرف سے آنا چاہیں، تقول الزکاة ما قبلی مدخل، میری طرف سے نہیں جا سکتے۔ ثم یؤتى من قبل رجلی، اگر پاؤں کی طرف سے سوال کرنے کے لیے آئیں، فیقول فعل الخیرات من الصدقہ والصلہ والمعروف والاحسان الى الناس ما قبلی مدخل، تو پاؤں کی طرف سے صدقہ، صلہ رحمی، احسان اور نیکی، کہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی مدخل نہیں۔ تو سورۃ الملک کی تلاوت 1، صدقہ 2، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، 7واں سبب اللہ کی راہ میں پہرا دینا۔ کل میت یختم علی عملی الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ، ہر میت کا خاتمہ اس کے عمل پر ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں مرابط ہوتا ہے پہرہ دینے والا، فَإِنَّهُ يَنْمُو عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے قیامت تک۔ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اور قبر کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا۔ 8واں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ جامع الترمذی 1663، للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کی 6 خصلتیں ہیں اللہ کے ہاں۔ یغفر له فی اول دفعہ، پہلے قطرے پہ اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ ویرا مقعده من الجنہ، ویرا مقعده من الجنہ، اور جنت کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے، یا وہ دیکھ لیتا ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَ، یاقوت کا بنا ہوا وقار کا تاج اسے پہنایا جائے گا۔ خیر من الدنیا وما فیہا، جو دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ویزوج اثنتین وسبعین زوجہ من الحور العین، اور 72 حوروں سے اس کا نکاح ہوگا۔ ویشفع فی 70 من اقارب، اور 70 لوگوں کی وہ سفارش کر سکے گا۔ حدیث نمبر 79، سفر میں ایک امیر بنانا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج ثلاثة فی سفر، جب تین آدمی سفر پر نکلیں، فلیؤمر احدہم، تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنانا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعارف حدیث نمبر 20 میں بیان ہو چکا، سفر کسے کہتے ہیں؟ مسافت طے کرنا۔ سافرت عنہ الحمى، بخار اس سے روانہ ہو گیا اور بخار اسے چھوڑ گیا۔ اسفر الشیء، کسی چیز کا چمکنا، روشن ہونا، تیز ہونا۔ مسافر الوجه، کھلے چہرے، روشن چہرے۔ السفرہ، دسترخوان، مسافر کے کھانے کو کہتے ہیں۔ السفیرہ، چاندی کا ہار۔ السفارہ، مختلف قوموں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارت خانے۔ چنانچہ سفر، مسافت کو طے کرنے اور اپنی جگہ سے روانہ ہونے اور اپنی جگہ کو چھوڑ دینے، جس سے مسافروں کے چہرے، اخلاق، عادات واضح اور روشن ہو جاتے ہیں، ان کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ایسی مسافت کو سفر کہتے ہیں۔ سفر کا اصطلاحی معنی، الخروج عن عمارة موطن الإقامة، اقامت گاہ سے نکلنا، قاصدا مكانا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة، ایسی جگہ پر پہنچنے کا ارادہ کرتے ہوئے نکلنا جو اتنی مسافت پر ہو کہ اس میں نماز قصر ادا کرنا صحیح ہو۔ سفر کی پانچ قسمیں ہیں، سفر واجب، جہاد، عمرہ، حج کا سفر واجب، جبکہ یہ جہاد اور عمرہ اور حج فرضی ہو۔ سفر مستحب، نفلی حج عمرہ اور جہاد کی ٹریننگ کے لیے سفر کرنا۔ سفر مباح، ہر جائز تجارت اور جائز کام کے لیے سفر کرنا۔ سفر حرام، شراب اور دیگر حرام کردہ چیزیں، ڈاکہ زنی اور کسی عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہے۔ سفر مکروہ، انسان کا رات کو اکیلے سفر کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2998، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة، اکیلے رات سفر کرنے کے نقصانات کا جو مجھے علم ہے، اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو کوئی سوار رات کو اکیلے سفر نہ کرے۔ سفر کے آداب، نکلنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھیں، صحیح الجامع 505، اذا خرجت من منزلك فصل ركعتين، دو رکعتیں پڑھ کے نکلو، تمنعانك مخرج السوء، تو نکلنے کی جو برائیاں ہیں اس سے اللہ تمہیں بچا دیں گے، واذا دخلت الى منزلك، جب گھر واپس آؤ، فصل ركعتين، دو رکعتیں پڑھو، تمنعانك مدخل السوء، تو گھر داخل ہونے کی برائیوں سے تمہیں اللہ بچا لیں گے۔ دو رکعتیں پڑھنے کے بعد گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو، صحیح الجامع 6419، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ دوسری دعا صحیح الجامع 4708، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان ازل او ازل او اضل او اضل او اظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. تیسرا ادب، یہ دعا پڑھتے ہوئے جمعرات کو سفر کریں، کیونکہ چھٹی جمعرات کو ہوگی. صحیح بخاری 2948. كان يخرج اذا خرج في سفر، كان لا يخرج اذا خرج في سفر الا يوم الخميس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے کے لیے جمعرات کے دن ہی نکلتے تھے. اور دوسری روایت صحیح الجامع 4923، كان يستحب ان يسافر يوم الخميس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو سفر کرنا پسند کیا کرتے، اس لیے درمیان ہفتے میں چھٹی نہ کیا کریں. چوتھا ادب، علیکم بالدلجہ فإن الارض تطوى باللیل. صحیح الجامع 4064، رات کو سفر کرنے کو لازم اختیار کرو، کیونکہ رات کے وقت زمین سمٹ جاتی ہے. سفر شروع کرتے وقت سفر کی دعا بھی پڑھو، كان اذا خرج استوى على بعيره خارجا الى سفر. آپ جب اپنی سواری پہ برابر ہو جاتے سفر کے لیے، كبر ثلاثا، تین مرتبہ کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر فرماتے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اور جب آپ واپس آتے تو اس دعا کے ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کرتے، آئبون تائبون لربنا، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صحیح مسلم 3262، سنن ابی داود 2599. چھٹا ادب، سفر پر نکلتے وقت اہل و عیال کو الوداعی دعا دینا. صحیح الجامع 958، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. میں ایسی ذات کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کی سپرد کی ہوئی چیزیں کبھی ضائع نہیں ہوتی. اور جانے والوں کو یہ دعا دے کے بھیجنا چاہیے، استودع اللہ دینك وامانتك وخواتيم عملك. صحیح الجامع 4795، سلسلہ صحیحہ 14. ساتواں ادب، سفر میں فرائض کی پابندی کرے. صحیح الجامع 588، اذا سافرتما فأذنا وأقیما. جب تم سفر کرو تو تم میں سے کسی ایک کو اذان کہنی چاہیے اور اقامت کہنی چاہیے. وليؤمكما اکبرکما، اور بڑے کو جماعت کروانی چاہیے. اور سفر میں فرائض کی ادائیگی کے وقت قصر کی جائے، سلسلہ صحیحہ 163. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا خرج مسیرۃ ثلاثۃ امیال او ثلاثۃ فراسخ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین میل یا تین فرسخ سفر کرتے نکلتے، قصر الصلاۃ، نماز قصر پڑھتے. وفی روایت صلى ركعتين، دو رکعتیں ادا کرتے. تین میل حجازی میل یا تین فرسخ، ایک شرعی میل 3 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے، 400 میٹر اور 300 ملی میٹر کے برابر ہوتا ہے. ایک فرسخ 7 کلومیٹر اور 200 میٹر اور 900 ملی میٹر کے برابر ہوتا ہے. تو 7 کو 3 سے ملٹی پلائی کریں کتنے ہوئے, تو 22.5 کلومیٹر تقریباً سفر کرنے والا قصر کر سکتا ہے. آٹھواں ادب, سفر میں دعائیں ضرور کرے اپنے آپ کو بچانے کی, لوگوں کو بچانے کی. صحیح الجامع 6567, لو ان احدکم اذا نزل منزلا, جب کوئی شخص کہیں پڑاؤ ڈالے تو یہ دعا پڑھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا پڑھ لے, لم یضره فی ذلک المنزل, اس جگہ اسے کوئی چیز دکھ نہیں دے گی, حتی یرتحل منہ, جب تک وہ وہاں سے روانہ نہ ہو جائے. اور صحیح الجامع کی روایت ہے 3033, ثلاث دعوات یستجاب, 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں, لا شک فیہن, اس میں شک نہیں ہے, دعوة المظلوم, دعوة المسافر, دعوة الوالد لولده, مظلوم, مسافر اور والدین کی دعا اولاد کے لیے. 9th ادب, اپنا کام کر کے سفر سے جلدی واپس آ جائے. صحیح الجامع 3686, السفر قطعة من العذاب, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ, سفر میں نہ کھانا اچھا ملتا ہے, نہ پینا اور نہ ہی نیند پوری ہوتی ہے. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ, جب ضرورت تم میں سے کوئی اپنی پوری کر لے, مِنْ وَجْهِ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ, تو پھر گھر لوٹنے میں جلدی کرے. اس کا یہ قطن مطلب نہیں کہ چھٹی سے پہلے ہی بھاگ جائے. 10th ادب, سفر سے لوٹتے وقت گھر والوں کو اطلاع کرے, سرپرائز نہ دے. صحیح بخاری 1801, صحیح مسلم 1928, نہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یطرق الرجل اہلہ لیلا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی رات کو اپنے گھر اچانک آئے, حتی تمتشط الشعث, یہاں تک کہ وہ اپنے بالوں کو درست کر لے, وتستحد المغیبہ, اور اپنے آپ کا اہتمام کر لے. باقی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پیش کریں.